طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جس جواب دے پاؤں یہ ضروری ہے. اگر معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خامہ خواہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ایک سوال ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو ماہوئے سبحانی غوث ثقلین یہ جو کہتے ہیں، کیا یہ غوث پاک کے نام ہے سب؟ اگر نام ہے تو کیا یہ بچوں کے رکھ سکتے ہیں؟
وغیرہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں، وہ ان کے نام نہیں، بڑے پیر صاحب کے یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ القاب ہے کہ وہ ایسے تھے اس لیے ان کو مسلمانوں نے ایسا کہا، یہ نام نہیں رکھے جا سکتے. ہاں غلام غوث کوئی رکھے تو بہت اچھا نام ہے، غلام غوث الثقلین. تو غوث کے معنی دراصل ہوتا ہے فریاد رس، فریاد سننے والا، اور غوث الثقلین یعنی ثقلین کی فریاد سننے والا. ثقلین جنات اور انسان، ثقلین یعنی آج کل تو نام بھی لوگ سترین رکھتے ہیں، لیکن سترین کوئی نام نہیں ہے، ہوتا ہے تو لوگ یہ خوبصورت لفظ ہے اس لیے نام رکھ لیتے ہیں. سترین کے معنی ہوتا ہے جنات اور انسان. تو میرے آقا شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک جو تھا نا، وہ ہے عبد القادر. اب ساتھ میں شیخ عبد القادر، یہ شیخ بھی ایک یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، جسے عزت کا لفظ ہے. ہمارے یہاں تو یہ اس طرح کا وہ آج کل سرنیم رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں، خود ہی منہ سے بولتے ہیں شیخ. حالانکہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا مصطفی رضا خان، جن کو ہم ان کا نام تو آل رحمان ہے، آل رحمان کے معنی رحمان کی قوم، رحمان کا، تو آل رحمان آپ کا نام ہے، غلام مصطفی رضا بھی آپ کا نام ہے. میرے آقا اعلی حضرت نے سب بچوں کے نام محمد رکھے تھے، ان مانو کہ محمد آپ کا نام ہے. تو پھر یہ کہ عرف وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو آل رحمان بھی آپ کا نام رکھا گیا ہے اور مصطفی رضا بھی، خان بھی آپ کے ساتھ بولا جاتا ہے. تو آپ کو شاید یہ توجہ نہ ہو اس بات کی طرف کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے قلم مبارک سے اپنے آپ کو خان نہیں لکھتے تھے، مبارک زبان سے بھی اپنے آپ کو خان نہیں کہتے تھے. خان ایک عزت کا لفظ ہے. تو یہ حضرات جو ہمارے اکابرین اپنے آپ کو فقیر بولتے تھے، عاجزی کے طور پر. مسکین، فقیر، ذرہ بے مقدار، عاجز و زار وغیرہ. تو خان یہ عزت کا لفظ ہے، تو اپنے منہ سے اپنے آپ کو خان نہیں بولتے. تو اسی طرح شیخ یہ بھی عزت کا لفظ ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو دوسرا ہمیں کہے. اب میں جیسے میں مجھے کوئی نام پوچھے میں بولوں حضرت الیاس، ہم ہنسو گے. تو خان بھی تو یہی ہے. اب خان چونکہ عرف ہو گیا تو اس لیے کوئی اس کو وہ محسوس نہیں کرتا، ورنہ ہے یہ بھی ایک ادب کا لفظ ہے جو دوسرا بولے تو اچھا لگتا ہے. اپنے منہ سے نہ اپنے آپ کو خان کہنا اچھا لگتا ہے، نہ اپنے آپ کو حضرت کہنا اچھا لگتا ہے، نہ اپنے آپ کو شیخ کہنا اچھا لگتا ہے. شیخ تو بہت بڑا عزت کا لفظ ہے. تو اس طرح کے الفاظ کو اپنے منہ سے بولنے کو غالباً ہمارے یہاں محاورتن کہتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بننا. اب توجہ نہیں ہوتی، ناجائز بھی نہیں ہے، توجہ نہیں ہوتی. وہ ان مانو کر تھوڑی کہتا ہے کہ مطلب میری عزت کرو، یا وہ اپنی عزت سے یا لقب بولتا ہے، بس وہ چلا آ رہا ہے جلدی پوچھتی بولتے ہیں بیچارے. اللہ کرے کہ ہمارے دل میں عاجزی پیدا ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فریاد رس تھے جنات اور انسانوں کے اور ہیں بھی، تو اس لیے آپ کو غوث الثقل کہا جاتا ہے. یہ لقب ہے آپ کا، محی الدین بھی آپ کا لقب ہے. ہمارے محی الدین نام لکھا جاتا ہے، نام رکھا جاتا ہے. اب دل مردہ ہے اور نام محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا. اب جس کا دل ہی مرا ہوا کیا دین کو زندہ کرے گا؟ تو ہم غلام محی الدین تو ہو سکتے ہیں، محی الدین ہم نہیں. تو نام رکھنا ہو تو غلام محی الدین رکھے. اگر محی الدین کسی نے نام رکھا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا. تو ہم تو غلام ہیں اور ہماری تو ہمارا شرف ہی غلامی میں. تو اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب محبوب سبحانی بھی ہے، غوث الاعظم بھی ہے، بہت بڑا فریاد رس وغیرہ. تو آپ کی ولادت باسعادت 470 سینے ہجری میں ہوئی. آپ کی جائے ولادت جو ہے یہ اس کا نام جیلان ہے. اچھا جیلان بھی کہا جاتا ہے، کوئی جیلان بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں نام لکھے ہیں کتابوں میں. تو غلبہ غالباً جیلان کی طرف ہے. آپ کے نام مبارک اس سے اس کی بحث ہے اس میں اپنے بحث الاسرار میں کہ جیلان نام تھا جیلان. تو بہرحال دونوں نام اس میں مانے جاتے. اور وہاں کے لوگ جو ہے نا، اب عرب لوگ بھی جیم کو بکثرت گاف کہتے ہیں. میں جب بغداد معلہ حاضر ہوا تھا تو ایک مصر کا وہاں خادم تھا، یوں عربی النسل معلوم ہوتا تھا، عربی بولتا تھا. تو وہ ہمیں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادگان کے مزارات دکھا رہا تھا، کمرے سے بنے ہوئے مزار باقاعدہ، وہ گنبد اور اس طرح نہیں کمرے. تو وہ بتا رہا تھا، اس نے وہ بتایا ایک کمرے میں اشارہ کر کے، ہاذا عبد الجبار. تو میں نے کہا لا عبد الجبار، لا عبد الجبار. اس بیچارہ وہ جیم پر قادر ہی نہیں تھا، وہ سمجھ ہی رہا تھا کہ عبد الجبار. حالانکہ وہ شہزادے غوث پاک کے شہزادے کا ایک شہزادے کا نام عبد الجبار ہے، تو مجھے یاد تھا اتفاق سے. تو میں سمجھ گیا کہ تھوڑا بہت تجربہ تو تھا ان لوگوں کا، تو کہ یہ جیم کو گاف بولتے ہیں، سا کو تا بولتے ہیں، ہم بولے سلا سا یعنی تین، تو یہ بولیں گے تلا تا تے بولتے ہیں. تو عربوں نے بھی عربی، کافی عرب ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عربی بگاڑ کر رکھ دی، اور یہ قابل افسوس ہے. اگر دوسرا کوئی بگاڑے نا تو وہ تو چلو آدمی بولے گا یہی عربی نہیں ہے. اہل عرب، ہاں جو مصحائے عرب ہیں ان کی تو بات کیا ہے، لیکن عوام الناس جو ہے ان میں کافی یعنی بگاڑ آ گیا. ورنہ دیگر قومیں تو عجیب و غریب ہیں. کولمبو میں ایک جگہ میں کہیں قرآن خوانی میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، وہ پھر وہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں نا جس طرح ہم سورہ قل یا ایھا الکافرون وغیرہ، تو میں حیران رہ گیا. سورہ فاتحہ کے اختتام پر والضالین پڑھتے نا, تو وہ کیا پڑھ, غیر المغلوب علیہم وللالین. تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ وہاں کے داد پر قادر نہیں, داد نکال لیتے. اب یہ کہ سب کو سیکھنا چاہیے. اس طرح ہمارے میمن بھائی جو ہے ان یہ بھی دو قدم آگے ہی ہیں, پیچھے کسی سے نہیں. یہ بھی مخارج کا ایسا کنڈا کر دیں گے, کنڈے کا بھی کنڈا کر دیں. اکثر یا جی ہاں, جن کو مدنی ماحول ملا, جنہوں نے وہ مخارج سیکھے ان کی بات الگ ہے, لیکن اکثریت جو ہے ان کے مخارج بالکل غلط. وہ زال کو جھال پڑیں گے جھال, شریف کو شریف, قرآن شریف, قرآن قل آن شریف, اس کو تو پتہ نہیں کیا بولے, کیا بولتے ہیں سر, بولتے ہوئے ہمت نہیں ہوئی. بہت مطلب یعنی کہ بےچارے, وہ سب کو سیکھنا چاہیے. نہیں یہ کہ ہماری برادری کی زبان ہے یہ کہ اگر جان نہیں چھوٹے گی. نوٹے گننا تو سیکھا نا, کہاں آتا تھا نوٹے گننا, کپڑے پہننا آتا تھا کسی کو, سیکھا نا, کھانا سیکھا نا, ناک میں نہیں ڈالتے برابر منہ میں ڈالیں گے, اس لیے کہ سیکھ کے کھانا. تو اب یہ کہ اللہ کا کلام نہیں سیکھا, نہیں سیکھا تو یہ قابل افسوس بھی ہے, قابل مذمت بھی ہے. یعنی اس مسلمان پر حیرت بالائے حیرت کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا, دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا, کتنا بڑا بد نصیب ہے. چاہے اتنی ڈگریاں جمع کر لی, جیت کر اتنے کپ اکٹھے کر لیے, قرآن نہیں اگر پڑھنا سیکھتا تو اس کی زندگی میں دھول پڑی. قرآن نہیں آتا اس کو پڑھنا, کیسا مطلب لینے کا عجیب آدمی. تو اگر بولو سیکھو تو مطلب ہم کو ٹیم نہیں ہے, تو ٹھیک ہے قیامت نے جواب دے دینا ٹیم نہیں ہے. یقیناً آپ کا ضمیر بھی کہے گا کہ یہ جواب تو چلے گا نہیں, تو جب پتا ہے کہ یہ جواب نہیں چلے گا تو پھر تو سیکھو, اس کے لیے ٹائم نکالو. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے کی توفیق دے. تو بڑا یہاں والوں کے لیے تو دعوت اسلامی سے وابستگان ہیں, ان کے لیے تو مزے ہی مزے. ماشاء اللہ ہمارے سینکڑوں ہزاروں وہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی چل رہے ہیں, جن میں اسلامی بھائی کام دھندے سے فارغ ہو کر عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں, زیادہ وقت بھی نہیں. اس میں آ کر آئے مخارج سیکھیں, قرآن پاک سیکھیں, کوئی فیس بھی نہیں, مفت پڑھائیں گے. اچھا چلو ہم قاعدہ بھی آپ کو فری میں دیں گے, بس کہیں آپ آگے بڑھتے ہو تو. یہ بڑی بڑی سائنس کی کتابیں, جغرافی کی کتابوں پر پیسہ خرچ کرنا آپ کو مبارک. ہم اللہ کا کلام آپ کو مفت میں پڑھائیں گے اور آپ کو پڑھنے کے لیے بھی مفت قاعدہ دیں گے. آپ خالی تھوڑا سا وقت دے دو, اتنا مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی اتنا سا وقت دے دیں, اور اپنے قریبی اسلامی بھائیوں سے معلومات کر لیں کہ مدرسۃ المدینہ کہاں ہے. تو انشاءاللہ آپ کو کہیں رات کو پڑھاتے ہیں, کہیں فجر کے بعد پڑھاتے ہیں, جہاں جیسا ماحول ویسا پڑھاتے ہیں مفت. اور مدنی منوں کے لیے بھی الحمدللہ مفت میں مدرسۃ المدینہ قائم ہے. ہزاروں طلباء ہمارے مدارس المدینہ میں حافظ بن کے نکل چکے ہیں. الحمدللہ کچھ تو کوشش کرو, کوشش کرنے سے آئے گا. خالی یوں بولنے سے کہ مجھے نہیں آتا یہ کام نہیں چلے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کپڑے پہننے بھی نہیں آتے تھے, کچھ بھی نہیں آتا تھا آپ کو, کھانا بھی نہیں آتا تھا, بھوک مٹانا بھی نہیں آتا تھا. جی ہاں, آپ دودھ مانگتے نہیں تھے جب چھوٹے تھے, تو کیا کرتے تھے, کرتے تھے, تو امی آپ کی بولی سمجھ جاتی تھی اور آپ کو دودھ پلاتی تھی. اس لیے مطلب یہ کہ کوشش سے آپ نے دودھ پینا شروع کیا, پھر کھانا شروع کیا. شروع میں نوالا اٹھانا نہیں آتا تھا, امی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر آپ کے منہ میں داخل کرتی تھی.
بابا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا, وہ تو
روح چاہے مر جائے, روح کو زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو روح کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن شریف سیکھو, بدن کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھاؤ. دنیا بنانے کے لیے دولت گواہ, آخرت بنانے کے لیے دین سیکھو. اور یہ دین سیکھو گے, قرآن سیکھو گے, تو اس سے یہ نہیں کہ آپ کی یہ پیاری دنیا آپ سے چھوٹ جائے گی, بلکہ یہ آپ کی پیاری دنیا جو ہے نا, یہ ایسی بنے گی کہ آخرت میں بھی آپ کو کام آئے گی. ورنہ صرف دنیا کے ہو کر رہے گے تو پھر بڑا پچھتانا پڑے گا. دنیا جو ہے یہ مطلقاً بری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. دنیا وہ بری ہے, دنیا کا وہ اسباب سبب چیز بری ہے جو آخرت کے لیے نقصان دے. اور جو دنیا آپ کی آخرت کو نقصان نہیں پہنچا رہی وہ بری نہیں. اب ماں باپ کے ساتھ رہنا، بال بچوں کے ساتھ رہنا، یہ سب دنیا ہی کے معاملات ہیں، لیکن ان میں اگر آخرت کو نقصان نہیں پہنچ رہا، حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے سارے معاملات کو آپ نپٹاتے ہیں، تو اب یہ برا نہیں، اس کو ثواب ملے گا. فی نفس ہی دولت کمانا برا نہیں ہے. اگر آپ نے حرام ذریعے سے کمایا تو یہ ذریعہ برا ہے، خبیث طریقے سے کمایا تو یہ ذریعہ برا ہے، غلط انداز سے آپ نے دولت اکٹھی کی تو یہ آپ کا فعل برا ہے، تو بعض صورتوں میں وہ مال بھی برا ہے. اور ان کے حقوق واجبہ آپ نے ادا نہیں کیے، مثلا زکات نہیں دی، بخل سے کام لیا، تو یہ آپ کے معاملات برے ہیں. تو اب یہ دنیا کی مذمت اور مال کی مذمت یوں ہے کہ اس کے حقوق ادا نہیں کر پاتے لوگ. یہ بزرگوں کا ایک قول لکھا ہے کیمیا سعادت احیاء العلوم وغیرہ میں، کہ یہ دولت جو ہے نا یہ سانپ بچھو ہے، اور سانپ بچھو کو وہی چھوئے کہ جو ان کا اتارا جانتا ہے، اور ان کا اتارا یہ ہے کہ اس کو رائے خدا میں خرچ کرے. تو اب رائے خدا میں خرچ نہیں ہوتا نا. آپ بولو زکات دیتے ہیں، زکات کیا زکات دیتے ہو، مطلب پاؤں کے تلوے گھسا دیتے ہو، جب بارگیننگ کر کے تو زکات دیتے ہو. نہ ستاتے ہیں، اس گناہگار کو بہت تجربہ ہے زکات وصول کرنے کا. دعوت اسلامی کے پہلے سے تو مدرسے وغیرہ چلاتے تھے، تو ہم کو پتا ہے کہ یہ سیٹ لوگ یوں بیٹھے رہتے تھے، اور میں سلام کرتا تھا تو تھوڑا مطلب یوں سنبھل کر، ایک مسلمان کی دل جوئی بھی بعض اوقات ان کو نصیب نہیں ہوتی تھی، وہ دور سے ڈگ ڈگی بجاتے تھے کہ مولانا ختم ہو گیا چندہ، یا مولانا بعد میں آنا، جیسے بھیک مانگنے آئے ہوں. میں بھیک ضرور مانگتا تھا، لیکن ان کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیک مانگتا تھا. میں بھیک ضرور مانگتا تھا ان کی آخرت کی بہتری کے لیے، ان کو کلام پاک سکھانے کے لیے بھیک مانگتا تھا، لیکن ایسا دل دکھاتے تھے بعض لوگ، دھکے کھلاتے تھے، دیتے پھر بھی زکات تھے، اور بارگیننگ کر کے رولا کے ستا. اس لیے اگر تم بولو ہم زکات دیتے تو مجھے پتا ہے کس طرح زکات دیتے ہو، اس طرح تھوڑی دیتے. زکات جا کر ادب سے پیش کرے، اور جو زکات لیتا ہے اس کا احسان مانے کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا مہربان ہے کہ تُو نے میرے مال کا گند قبول کر لیا، میرے مال کا میل تُو نے قبول کر لیا. زکات تو مال کا میل، لینے والا تمہارا محسن ہے. تم زکات دے کر کسی پر احسان اگر کرتے ہو تو تمہاری بھول ہے، زکات لینے والا احسان کر رہا ہے کہ تمہاری زکات قبول کر کے اس کو، مطلب یعنی کہ تمہارے ادائے فرض کا یہ سبب بن رہا ہے. اور پھر یہ کہ دین کے لیے جو ایسا کر رہا ہے وہ تو تمہارا بہت بڑا محسن ہے کہ تمہاری زکات کو بہترین مصرف میں لگائے گا، یہ حیلہ شرعی کر کے. تو اس لیے زکات لینے والا محسن ہے، نہ کہ دینے والا. دینے والے پر تو فرض ہے، اس کو دینا ہی پڑے گا. تو یعنی مطلب سب خیر ایسے نہیں ہوتے، پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی، تو ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی ایسا کم ہوتا ہے کہ بندہ جا کر خود زکات پیش کرے، یہ کم ہوتا ہے، کیونکہ مال ہے نا یار، اس کی محبت چھوڑتی نہیں. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی مال جو ہے نا یہ واہ کر کے نہیں دیتا، آہ کر کے دیتا ہے. زکات دینی ہے تو بھی اس کا دل نہیں چلتا، جیسے مطلب بس وہ زبردستی کا سودا ہے، وہ بس دینا پڑ رہا ہے اسے، ورنہ نہ دے. انما الاعمال بالنیات، جیسے نماز ہے با جماعت، نماز فرض، مسجد میں پڑھنا واجب ہے. تو یہاں مسجد میں پڑھنے کو کوئی کہے کہ ریاکاری ہے تو یہ نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ سنتیں نوافل یہ سب گھر میں پڑھنا افضل ہے. سنت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتیں پڑھ کر تشریف لاتے تھے جماعت پر مسجد کریم میں، مسجد نبوی جی شریف علیہ صاحب صلاحت والسلام، اور بقیہ جو سنتیں وغیرہ وہ بھی اپنے کاشان رحمت میں جا کر ادا فرماتے تھے. تو یہ یوں سنت ہے. تو اگر تو مسجد میں پڑھے نوافل یا سنتیں تو مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو اب اگر کوئی فرض نماز بھی دکھانے کے لیے پڑھے، ریا کاری کے لیے پڑھے، اب جیسی ریا ویسا اس کی ہلاکت. اب ریا کی صورتیں کہ مثلاً یہ کہ کسی نے نماز پڑھی اور کوئی دیکھ رہا ہے اس کو, دیکھا اس نے کہ کوئی دیکھ رہے ہیں لوگ, تو اب اس نے نماز میں تھوڑا یوں منہ بنایا, خوشبو کے آثار پیدا کیے منہ پر, اور رکوع اور سجود تھوڑے لمبے اور ذرا سیٹ بالکل پیٹھ کو بچھایا اور سجدے میں کس کے انگلیاں دسوں لگائی کہ دیکھنے والوں نے کہا اس کو نماز بہت اچھی پڑھنا, اور اگر کوئی نہ دیکھتا تو تو جا میں آتا ہوں, کہ بھاگم بھاگو پڑتا, تو یہ اس کے اس عمل میں ریا داخل ہو گئی. تو اب یہ چونکہ اس نے شروع تو نماز اللہ کے لیے کی تھی لیکن لوگ دیکھ رہے تھے, اس میں اس نے وہ تصنو کی بناوٹ کی اور اس میں ریاکاری کا دخل ہوا, تو اب یہ فرض تو اس کے ہیں تو یہ ادا ہو جائیں گے, ایک صورت یہ. دوسرا یہ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس نے نماز پڑھی, ورنہ یہ پڑھتا ہی نہیں, یہ نیت ہی نہیں ہے, پر لوگ دیکھ رہے ہیں تو نیت باندھ رہی ہے نماز پڑھی, اب یہ نماز ہوگی ہی نہیں, یہ ایسا ریا, ریا خالص, اس میں کوئی مطلب ہے نہیں کہ قبولیت نہیں ہے بلکہ فرض ذمہ باقی رہے گا. تو اب اسی لیے اگر معاذ اللہ زکات دی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, ورنہ یہ دیتا ہی نہیں زکات, تو ظاہر ہے کہ یہ زکات نہ ہوئی, اور اگر زکات تو اس نے دینی تھی تو زکات دینے میں تھوڑی واہ واہ کی خواہش بھی ہے, تھوڑا مطلب یہ کہ تھوڑا نام ہو جائے گا, واہ واہ ہو جائے گی, اس لیے لوگوں کے سامنے زکات دیتا ہے, تو یہ ریاکاری اس میں داخل ہو گئی. اور اگر اس لیے سب کے سامنے زکات دیتا ہے کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچائے کہ لوگ بولیں گے دیکھو بخیل زکات تک نہیں دیتا, تو اس نیت سے سامنے دیتا ہے تو ثواب کمائے گا, یا اس نیت سے دیتا ہے زکات سب کے سامنے کہ مجھے دیکھ کر دوسرے بھی دیں گے, ترغیب کے لیے دیتا ہے, تب بھی اس کا بھی ثواب ملے گا, یہ نیت ہے تو بھی. تو انما الاعمال بالنیات, تو زکات چاہے دکھا کر دے چاہے چھپا کر دے, اخلاص اس میں شرط ہے.
یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس میں اسے ریاکاری اس کی شامل ہو جاتی ہے, دکھاوا شامل ہو جاتا ہے, اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابتدا ہی نماز کی ریاکاری کے ساتھ کرتا ہے, کبھی وہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی آ گیا تو اس میں دیکھا تو ریاکاری شروع کر دی, اس کی وضاحت فرما دیں کہ کون سی صورت میں اسے ثواب ملے گا نہیں ملے گا, نماز ہوگی نہیں ہوگی.
اس ضمن میں میں آپ کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 499 اور 500 پر دیے ہوئے دو جزئیات پڑھ کر سناتا ہوں. مسئلہ نمبر 123, پورا ریا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس وجہ سے پڑھ لی ورنہ پڑھتا ہی نہیں, اور اگر یہ صورت ہے کہ تنہائی میں پڑھتا اور اگر یہ صورت ہے کہ تنہائی میں پڑھتا تو مگر اچھی نہ پڑھتا, اور لوگوں کے سامنے خوبی کے ساتھ پڑھتا اس کو اصل نماز کا ثواب ملے گا اور اس خوبی کا ثواب نہیں, اور ریا کا استحقاق کے عذاب بہر حال ہے. مسئلہ نمبر 112, نماز خلوص کے ساتھ پڑھ رہا تھا, لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ ریا کی مداخلت ہو جائے گی, یا شروع کرنا چاہتا تھا کہ ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہوا, تو اس کی وجہ سے ترک نہ کرے, نماز پڑھے اور استغفار کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بتائیے سرکار, غوث پاک, یہ غوث, یہ غوثیت یہ کیا ہے باپا؟ یہ
غوثیت دراصل بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے, ایک گریڈ ہے, اور لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس, یعنی فریاد کو پہنچنے والا, کیونکہ ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی غریبوں بے قصور حاجت مندوں کے مددگار, اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا. بچہ بچہ آپ کو غوث اعظم کہہ رہا ہے, اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں, پیروں کے پیر بھی کہتے ہیں, بڑے پیر صاحب بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں کتنے لقب ہمارے غوث پاک کے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
علی محمد.
باپا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کے حوالے سے آپ کیا تھے؟
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد کی نسبت سے حسنی سید ہیں, اور ماں کی نسبت سے آپ حسینی سید ہیں. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
واہ کیا میں کعبہ اے غوث ہے بالا تیرا, نبوی نی علوی فصل بطولی گلشن, نبوی نی علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. واہ کیا
یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا خاندان یہ کس طرح تھا, اور آپ کے والد کے بارے میں کچھ سیرت کے حوالے سے کچھ بیان فرما دیجئے.
آپ کے والد حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے. ان کا حقوق العباد کا بڑا ذہن تھا, یعنی ہماری طرح نہیں تھے کہ جو آیا ہڑپ بعد میں سوچیں گے کس کا تھا, بلکہ اللہ کا خوف ان کے دل میں راسخ تھا. چنانچہ ایک بار کسی یعنی نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا, آپ نے وہ اٹھایا اور تناول فرمایا, پھر یکایک خیال آیا کہ یہ سیب میں نے کھا تو لیا لیکن پتہ نہیں سیب کس کا ہوگا, کہیں آخرت میں پھنس نہیں جاؤں گا, حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے. اب یہ پتا کیسے چلے کہ سیب کس کا ہے؟ چنانچہ سیب کے مالک کے تلاش میں روانہ ہوئے, تو دریا کے کنارے 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 چلتے رہے چلتے رہے, جس سے اس سے سیب آیا تھا اس کی مخالف سمت چلتے رہے, جہاں سے سیب آیا اس طرف پہنچے, تو ایک باغ پر پہنچے تو وہاں سیبوں کے درخت تھے, تو آپ سمجھئے کہ یہ سیب کسی باغ کا گرا ہوگا اور یہ میں کھا ڈالا میں نے. اب اس کے مالک سے ملے اور اس کے مالک سے مل کر درخواست کی کہ یہ سیب انہوں نے کھا لیا ہے تو معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. وہ مالک بھی تھے وہ بھی موت یعنی کہ سمجھدار سے پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے تاڑ لیا کہ یہ ایک سیب کے لیے اتنا سفر کر کے بندہ معاف کروانے کے لیے آیا تو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا اتنا عرصہ جو ہے میرے باغ کی خدمت کرنی ہوگی تو پھر معافی کی بات کریں گے. اچھا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے مجھے سیب معاف کروانا ہے. اب یہ باغبانی میں لگ گئے باغ کی خدمت کی انہوں نے پنچکی چلاتے رہے باغ کی ترکیب سیرا بھی کرتے رہے. جب مدت پوری ہو گئی پھر حاضر ہو گئے تشریف لے آئے تو مجھے معاف کر دیجئے سیب. تو انہوں نے بولا کہ نہیں ابھی ایک اور شرط آپ کو پوری کرنی ہوگی. میری ایک لولی لنگڑی اندھی بہری بیٹی ہے تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی تو پھر یہ سیب تمہیں معاف. اب آپ نے سوچا کہ اتنا عرصہ تو وہ باپ کی خدمت کی اب زندگی بھر اس کی خدمت کرو ایک معذور لڑکی کی جیسا یہ کہہ رہے ہیں. چلو کچھ بھی ہے اگر آخرت کے عذاب سے جان چھوٹتی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے سیب مجھے معاف کروانا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے. چنانچہ وہ نکاح کی ترکیب بن گئی نکاح ہو گیا اور آپ کو ایک کمرے کی طرف بتا دیا گیا کہ یہ کمرہ جو ہے چلے جاؤ اس میں آپ کی دلہن ہے. تو یہ جب تنہا رہ گئے کمرے کی طرف بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں تو ایک صحیح سالم دوشیزہ جوان لڑکی اور کافی یعنی کہ اس میں حسن و جمال و خوبیاں تھی وہ تھی. تو گھبرا کر باہر نکل آئے کہ مجھے تو کہا گیا کہ وہ تو لولی ہے لنگڑی ہے دونوں پاؤں نہیں ہے آنکھوں سے بھی اندھی ہے تو یہ کیا. یہ گھبرا کر باہر نکل آئے تو پھر وہی باغ کے مالک مل گئے. کیا ہوا اب گئے نہیں اپنے کمرے میں کہ حضرت تو معافی جو دھوکا ہو گیا مجھے تو وہ کوئی کمرہ ہے آپ نے کہیں بتا دیا کہ اس میں تو وہ سی آپ نے جیسی کہا تھا ویسی تو نہیں ہے اس میں معذور لڑکی تو نہیں ہے. تو آپ مسکرا فرمایا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے کہا تھا یہ ان مانو کر اندھی ہے کہ آج تک اس نے کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی یہ ان مانو کر دونوں ہاتھ سے لنجی ہے کہ اس نے کبھی اس سے حرام نہیں پکڑا حرام نہیں چھوا ظلم اس ہاتھ ان ہاتھوں سے نہیں کیا یہ ان ہاتھوں کا دونوں پاؤں سے معذور ہے کہ یہ کبھی بھی محرمات کی طرف چل کر نہیں گئی گناہوں کی طرف یہ قدم کبھی اٹھے نہیں ہے اس کے اسی طرح زبان سے یہ گونگی اس میں انوانو کرے کہ کبھی اس نے خلاف شریعت بات اس زبان سے نہیں نکالی. اسی طرح یہ بحری انوانو کرے کہ نہ یہ غیبتیں سنتی ہے نہ یہ چگنیاں سنتی ہے نہ یہ گانے بازے سنتی ہے یہ اللہ کی ممنوعات کو اللہ کے ممنوعات کو یہ نہیں سنتی ان مانو گے یہ بہری ہے. تو یہ ہی تمہاری دلہن ہے جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے تمہارا لیے کہ آپ تشریف لے گئے. تو اس طرح یہ کہ دنیا میں بھی آپ کو بہترین صلہ ملا خوف خدا کا کہ ایک خوبصورت اور خاندانی لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا. اس لڑکی کا نام تھا ام الخیر فاطمہ اور اسی پاک باز عفیفہ اور پارسہ عابدہ زاہدہ کے بطن سے میرے آقا میرے مرشد غوث پاک نے جنم لیا. اور میرے غوث پاک نے جس دن جنم لیا جس رات جنم لیا وہ غالباً رمضان کی چاند رات تھی. ہاں چاند رات اس رات گیلان جو قصبہ ہے گیل گیلان جیلان جو بھی کہو اس جیلان میں کافی یعنی کہ وہ ولادتیں ہوئی تھی تو جتنی بھی ولادتیں ہوئی وہ سب نرینہ تھے لڑکے پیدا ہوئے سب اور سارے لڑکے آگے چل کر ولی اللہ بنے. تو غوث پاک تو پیدائشی ولی تھے. یہ تو دن ہوا تو انہوں نے تو دودھ ہی نہیں پیا, پھر جب سورج غروب ہوا تو دودھ پینے لگے. سارا رمضان اسی طرح گزارا, دن کو یہ دودھ نہیں پیتے تھے, دن کو یہ روزہ رکھتے تھے. دوسرے سال چاند کا مسئلہ ہوا, وہ کافی یعنی کہ گرد آلود سما تھا, ابر گرد بہت اڑی تھی. یہ عرب ممالک میں ویسے مجھے تجربہ اس کا, اتنی دھول اڑتی ہے اور ایک دن خاص کر گرمیوں میں بہت دھول اڑتی ہے, وہ دھول بہت اڑی تھی. تو وہ چاند نظر نہیں آیا. تو چونکہ وہ مشہور ہو گیا تھا کہ شریفوں کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کو دودھ نہیں پیتا, تو پھر دن ہوا تو معلومات کی گئی, تو پتا چلا کہ اس دن غوث پاک نے دودھ نہیں پیا تھا. غوث اعظم متقی ہر آن میں, غوث اعظم متقی ہر آن میں. رمضان میں
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کو جنگی دوست کہا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, وہ ہمارے آقا غوث پاک کے والد صاحب, یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کافی کرتے تھے اور بہت یعنی کہ دبنگ انداز میں فرماتے تھے. ایک بار آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ خلیفہ وقت کے ملازمین شراب کے مٹکے لیے چلے آ رہے تھے, شراب کے مٹکے اٹھائے, ان کو دیکھا خلیفہ کے ملازمین کو ایک دم جلال آ گیا اور ان کی طرف لپکے اور ان سے مٹکے چھین چھین کر توڑ پھوڑ ڈالے. اب چونکہ آپ کا روب جلال بہت تھا, جانتے تھے کہ یہ بہت مطلب بزرگ ہستی ہیں, تو یہ کچھ بولے نہیں, چپ چاپ چلے گئے. مگر ظاہر ہے وہ خلیفہ کی شراب تھی تو وہاں تو حساب دینا تھا کہ گئے کہاں یہ مٹکے. تو انہوں نے سارا قصہ سنا دیا خلیفہ کو کہ اس طرح یہ حضرت موسیٰ, اس وقت جنگی دوست آپ کا لقب نہیں تھا, حضرت موسیٰ نے اس طرح آپ کی شراب جو تھی وہ توڑ پھوڑ ڈالی ہے. اب خلیفہ کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے آپ کو بلا بھیجا اپنے دربار میں, آپ تشریف لے آئے. تو مغلوب الغضب ہو کر تیش میں آ کر اس نے کہا کہ آپ کی یہ جرات کیسے ہوئی کہ میرے شراب کے مٹکے توڑ پھوڑ ڈالے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں محتسب ہوں, احتساب کرتا ہوں. اچھا, احتساب کرتے ہو, کس نے محتسب بنایا؟ فرمایا کہ جس نے تم کو خلیفہ بنایا اسی خدا نے مجھے محتسب بنایا. بس یہ جواب جو تھا نا, وہ خلیفہ کے دل میں اتر گیا اور اس پر رکت تاری ہو گئی اور خلیفہ نے بڑی عاجزی سے کہا کہ آپ کوئی بات نہیں, اب آپ کو میری طرف سے چھوٹ ہے, آپ میری طرف سے محتسب ہیں, آپ احتساب کیا کریں اور برائی کو بالکل آپ مٹائیں. تو ہم جیسا تو پھول جائے, ہم جیسا پھول جائے, کوئی افسر ہم کو بول دے نا کہ بیان کرو. لیکن وہ والد کس کے تھے؟ غوث پاک کے والد تھے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارا محتسب بننے کی, تمہارے محتسب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم بناؤ گے اس سے تھوڑی محتسب, میں تو محتسب ہوں پہلے سے. بادشاہ کے خلیفہ کی ناک کاٹ دی, میں تمہاری طرف سے نہیں ہوں, میں اللہ کی طرف سے ہوں, رہوں گا میں. یہ فرما کر آپ تشریف لے گئے. آپ کی یہ جرات تو مطلب دلیری مشہور ہو گئی اور لوگوں نے آپ کو جنگی دوست کہنا شروع کر دیا. تو یہ مطلب جو بھی القاب ہوتے ہیں نا بزرگوں کے, جیسے میں نے بھی خان پر تبصرہ کیا تھا, تو یہ بس وہ القاب ملتے ہیں ان کو, اپنے منہ سے بولنا نہیں جمتا نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنے منہ سے کوئی عالم بولے نا کہ میں عالم ہوں, تو یہ بھی جمتا نہیں ہے. حدیث پاک میں من قال انا عالم فهو جاہل, جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو اس لیے وہ لوگ بولیں تو کوئی بھی یعنی خوبی ہے اور اس خوبی کی وجہ سے لوگ اس کو سراہیں اور اس کو لقب دیں, تو یہ جمتا بھی ہے, اچھا بھی لگتا ہے اور حقیقت کے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے. نہ اپنے منہ سے تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی تعریف نہیں کرتا تو بندہ خود ہی شروع ہو جاتا ہے اپنے کارنامے میں سنانا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا. بس میں آپ کو ہی بولتا ہوں اور کسی کو نہیں بولتا ہوں. وہ جو وہ مسجد ہے نا, اس میں آدھا خرچہ میں نے دیا ہے. اب کوئی بےچارے کا بولتا نہیں کیا کرتا, اپنے منہ تعریف کرتا ہے. اور پھر یہ کہ ریا کاریاں اور تباہ کاریاں بعض اوقات گلے پڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اخلاص دے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
کریم جامعۃ المدینہ اٹک سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان, عرض یہ ہے کہ یہ جو نفسیات کے متعلق بہت کچھ آج کل اس پر دار و مدار بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح ماہرین نفسیات پائے جاتے ہیں, نفسیات کے کورسز پائے جاتے ہیں, اس کا کیا کوئی قرآن و حدیث سے یا شریعت میں سے کوئی اہمیت ہے جس کی وجہ سے اس پر اتنا اعتماد کیا جاتا ہے, یا چہرہ شناسی جس طرح مشہور ہے اور اس کے مختلف کورسز پیریڈز ہو کے دوران یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, اس علم کی کوئی حقیقت ہے یا اس پر یقین کر سکتے ہیں جس طرح کے نفسیات کے متعلق بتا دیتے ہیں لوگ کہ یہ چہرہ شناسی ہے, چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں یا گفتگو کے دوران اس کو ٹرانسمٹ کر کے. تو حالانکہ اس کا تو باطنی حالات کو جاننا بڑے مشکل ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں. اور پیارے باپا جان, سائنس کی حقیقت کے متعلق بھی ارشاد فرما دیں کہ سائنس کا بھی کوئی شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہے یا شریعت کے ساتھ ساتھ ہے, شریعت کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے. اور جامعۃ المدینہ اٹک میرے لیے اور ہمارے فاضل اکرام کے لیے, ناظم محترم کے لیے خصوصی طور پر دعا اور نظر کرم فرما دیجیے. مدنی چینل کا خزانہ الحمد للہ دنیا بھر میں جاری ہے.
ماہر نفسیات یا سائیکولوجسٹ کے تعلق سے سوال ہے کہ ماہر نفسیات جو ہے وہ مریض کا چہرہ دیکھ کر فیس ریڈنگ کر لیتا ہے, چہرہ پڑھ لیتا ہے, اور بعض اوقات یہ اس کے امراض وغیرہ اس طرح دیکھ کر جان لیتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک مطلب اس کا تجربہ ہے اور اس نے برسوں اس کو سیکھا ہے, اس کو علم غیب نہیں کرتا. یہ اٹکل پچو سے کہتے ہیں نفسیات, ماہر نفسیات جو ان کی مطلب یعنی کہ جو بھی انہوں نے بات کی وہ 100% درست بھی نہیں ہوتی, یہ زن نہیں ہوتا. اب جیسے کہ خون کے اندر کولیسٹرول ہوتا ہے, اب وہ کولیسٹرول کم ہے زیادہ ہے یہ لیبورٹری ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. اب لیبورٹری ٹیسٹ کی رپورٹ کو ہم علم غیب تھوڑی کہیں گے. اسی طرح کسی کا دل اندر میں بڑا ہوتا ہے, واقعی جو گوشت کا لوتھڑا ہے वो जरूरत से बड़ा होता है, अपनी जो इसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, तो ये भी एक मर्ज होता है जिससे उसको तकलीफ होती है। वो अंदर से दिल देख के सही है, तो ये आलात के जरिए और अल्ट्रासाउंड करते हैं और इसके जरिए देख लेते हैं। बाजू कहती है कि बल्कि अब तो ये है कि अल्ट्रासाउंड के जरिए बता देते हैं कि पेट में बच्ची है या बच्चा है। तो ये सब इसको इनको इल्मे गैब नहीं कहते, ये एक वो जराए हैं कि जो इल्मे गैब की तारीफ में नहीं आते, और ये नफ्सियाती अमराज का इस तरह इलाज करना इसमें कोई मुमानअत नहीं है। इलाज सिर्फ वो बुरा है कि जो शरीयत से टकराता हो, शरीयत के दायरे में रहकर अगर साइकोलॉजिस्ट इलाज करता है माहिर नफ्सियात, अगर नफ्सियाती मरीजों का मुआलजा करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा ये कि वो साइंस के बारे में सवाल किया है हमारे अटक के तालिब इल्म जमीयतुल मदीना के, ये साइंस दुरुस्त है या शरीयत के मुताबिक है या क्या है? जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट होते हैं गैर मुस्लिम, उनको इससे वास्ता नहीं होता, तो वो हर चीज को अक्ल की कसौटी पर रखते हैं। और फिर दूसरा साइंसदान आता है तो उसकी बनाई हुई थ्योरी को अपनी अक्ल की कसौटी पर परखता है और बारह ऐसा होता है कि उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको मतलब यह मनसूख कर देता है कि यूं नहीं बल्कि यूं है। अब जैसे कोई साइंसदान बोलता है जमीन गोल है, कोई साइंसदान बोलता है कि नहीं थोड़ी थोड़ी पिचकी हुई है, इस तरह के मतलब साइंसदानों के और भी बहुत सारे मामलों में इनके इख्तिलाफात होते हैं। तो साइंस जहां जहां शरीयत से नहीं टकराता वहां दुरुस्त है, और जहां ये शरीयत से टकराता है वहां दुरुस्त नहीं है। साइंस इंसान को बंदर की औलाद साबित करने की कोशिश करता है। अब अगर हम तंजन गए कि अब तुम बंदर की औलाद हो, हम तो आदम ही है, सैयदन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये जुमला भी दुरुस्त नहीं है कि हम तो इनको भी बचाते हैं कि तुम भी बंदर की औलाद नहीं हो, क्योंकि हमारा अकीदा भी मजबूर कर रहा है कि कोई इंसान बंदर की औलाद है ही नहीं, तो तुम भी बंदर की औलाद नहीं हो, मान जाओ तो तौबा करो, काय को अपने बाप को बुरा बोलते हो। तो ये साइंस मतलब यानी कि डार्विन की थ्योरी मशहूर है, तो जो साइंस ज्यादा पढ़ते हैं बाजू का तो उनकी हट जाती है। तो वो एक वक्त मेरे साथ हुआ था कि एक नौजवान ने बात चली थी तो मुझे कहा था कि कुरान कुछ कहता है और डार्विन कुछ कहता है, यानी बंदर की औलाद बताता है और डार्विन की बात कुछ कुछ सच मालूम होती है। मेरे तो पांव पहले जमीन निकल गई, मेरी जरूरत नहीं थी कि वो सब रोबदार था बंदा कि मैं इसको समझा सकूं। अब मैंने दिल में तो तय कर लिया कि ये मुर्तद हो गया, कि वो कुरान में शक करना भी कुफ्र है, डार्विन सच मालूम होता है जबकि वो कुरान के मुकाबले पर कह रहा है, तो कुरान कुछ कहता है डार्विन कुछ कहता है इंसान की तकलीफ के बारे में और डार्विन कुछ कुछ सच मालूम होता है, तो डार्विन को करोड़ों में हिस्से का भी अगर सच मानेंगे कुरान के खिलाफ तो ये कुरान का इनकार हुआ ना, ये कुरान के एक हर्फ का भी इनकार कुफ्र हो जाएगा। कुरान पर तो हमारा मुकम्मल अजिब्तिदा था इंतिया ईमान है ना, एक एक हर्फ पर हमारा ईमान है, एक एक हुक्म पर हमारा ईमान है कुरान पाक के, चाहे कुल का इनकार करे चाहे कुरान पाक के जुज का इनकार करे काफिर हो जाएगा। तो वो मुर्तद हो गया। अब कर आहिस्ता 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 वक्त गुजरता गया, एक मौका मिला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मैं तौबा करवाने में कामयाब हो गया। तो ये के वही बताया ना मैंने, ज्यादा पढ़ लिख कर साइंस पढ़ता ना वो हर साइंस वो पढ़ेगी जिसको अपने इस्लाम की भी तो मालूम आता हो, वरना तो वो खिलिया और क्या क्या ये एटम तो बात होगा, ये उनके एक से एक मसाइल है साइंस में, बहुत यानी के बाद बहुत बातें खतरनाक है। آزماتے صحیح بھی ہیں اچھی بھی ہیں, اس کا بھی انکار نہیں ہے. تو جو اچھی وہ جس کو شریعت اچھی کہتا اور سائنس اس کو تسلیم کرتا, تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ تمہارا کمال تھوڑی ہے, ہمارا قرآن تو پہلے بتا چکا ہے. تم تو آج چاند پر پہنچے ہو, سائنس تو اب پہنچا نا چاند پر, جمعہ جمعہ دن نہیں ہوئے. ایک ماؤ رہے نا کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا چاند پر پہنچا ہے, وہ پہنچنے کا دعویٰ کیا, خدا جانے پہنچا ہی نہیں پہنچا. اور اگر کوئی مانتا کہ چاند پر پہنچ گیا انسان تو بھی حرج نہیں ہے, نہیں مانتا تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو اخباری خبریں, نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا کہ انسان چاند پر گیا. گیا ہوگا ٹھیک ہے, تو کیا کمال کیا. ہم تو اس آقا کے غلام ہیں کہ جنہوں نے زمین پہ رہتے ہوئے چاند کو انگلی کا اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گیا تھا. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, سنا ہے کہتے ہیں ہوگا. یہ حضرت علامہ عبد المصطفی ازہری علیہ رحمت اللہ القوی, جو جگر گوشہ صدر شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے وہ اعلی حضرت کے عرس کے موقع پر مشاعرے میں جس کا مصرعہ سرا تھا, سر وہی سر جو تیرے نام پہ قربان گیا, اس پر کلام کہا تھا. میں اس مشاعرے میں اتفاق سے شریک تھا, تو دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ باب المدینہ میں, تو وہاں انہوں نے شعر پڑھا تھا. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. چاند تو بہت نیچے, یہ رہا چاند تو بہت نیچے, عرش اعظم تو بہت اوپر اوپر ہے. عرش اعظم اور عرش اعظم سے ورا یعنی عرش اعظم سے بھی اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, جہاں چاند سورج سارے سیارے سب پیچھے رہ گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا, یعنی کہ ان لوگوں نے جو تصویر لی تو چاند پہ دھبے, چاند کے اوپر دھبے. تو اعلیٰ حضرت کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ چاند پر دھبے ہیں, تو آپ نے شعر ارشاد فرمایا. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکن کی راہ گزر کی, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکن کی راہ گزر کی, اٹھا نہ جایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے, اٹھا نہ جایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج جس راہ سے گزرے, چاند کی مت ماری گئی تھی مت, چاند کو یہ توفیق ہو جاتی کہ وہ میرے آقا کی راہ گزر کی میرے آقا کے قدموں کو چھوئی ہوئی خاک اٹھا لیتا اور اپنے اوپر مل لیتا تو اس کے داغ دھبے مٹ جاتے. تو میرے آقا جو ہیں چاند کے بھی آقا ہیں, سورج کے بھی آقا ہیں, سب کے آقا ہیں. وہ کسی نے کتنی پیاری بات کی ہے, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, رکے ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے, ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے, جگہ سوالی ہے. صلو علی الحبیب صلو علی.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں, اس کی تعریف کیا ہے, اس کو بھی وضاحت فرما دیں اس کے بارے میں.
دراصل علم غیب جو ہے نا, اب جیسے الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کر لیا, ایکس رے مشین کے ذریعے وہ پتہ لگا لیا کہ اس کو ٹی بی ہے تو فلاں حصے کی ٹی بی ہے، تو اسی طرح مختلف ٹیسٹ کر کے معلومات کر لیا، تو یہ ایسے ذرائع ہیں کہ ان ذرائع سے جو معلومات حاصل ہوتی اس کو علم غیب نہیں کہتے، یہ ایک شرعی اصطلاح ہے علم غیب. تو اس کی معلومات، اس کی تعریف یہ کہ ایسا علم جو حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہ جانا جا سکے. حواس خمسہ یعنی پانچ حواس، یعنی پانچ محسوسات، پانچ حواس، حواس خمسہ. حواس خمسہ اس کو لکھ لیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حواس خمسہ پانچ محسوسات، جیسے کہ نمبر ایک قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، تین ہو گئی، قوت لامسہ چھونے کی قوت، یہ ہو گئی چار، اور قوت شامنہ سونگنے کی قوت. ان پانچوں قوتوں کے ذریعے اور عقل سے جو نہ جانا جا سکے وہ ہے علم غیب. اچھا عقل سے جاننے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کی مثال یوں لے کہ آپ کی گلی کے نکڑ پر روزانہ صبح 8 بجے فقیر آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ آپ کا تجربہ کے بیٹھا رہتا ہے. اب آپ نے یہ بول دیا اسی دن کہ وہ نکڑ پر 8 بجے جاؤ بیٹھتا ہو بیٹھا ہے، بیٹھا ہے جاؤ دیکھ، اور وہ بیٹھا ہے اتفاق کے کسی نے جا کے دیکھا، تو علم غیب نہیں ہوا کہ اپنی اپنی عقل سے اٹکل سے اٹکل پچو سے آپ نے کہہ دیا کہ روز بیٹھا ہے تو آج بھی بیٹھا ہے. تو اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. بچہ بہت شرارتی ہے آپ کا، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ باہر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ شریف ہو جاتا اور آپ نے کہا کہ اس کے کھیلنے کا ٹائم ہے، شرارتیں کرنے کا ٹائم، تو آپ نے کہا کہاں ہے آپ کا بیٹا، وہ گلی میں شرارتیں کرتا پھر رہا، جاؤ دیکھ لو اس کو. اب اتفاق سے وہ شرارتیں کرتا پھر رہا ہے، علم غیب نہیں ہوا نا تو روز شرارتیں کرتا، اس کا دھندا یہی ہے اور آپ کا تجربہ ہے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو اس طرح کی خبروں کو علم غیب نہیں کہیں گے. دوسرے شہروں کی خبر دے دی آپ نے، اخباروں میں آتا رہتا ہے کہ بھائی آپ کبھی مرکز الاولیاء نہیں گئے نا، مگر وہاں کسی نے کہہ دیا بھائی مرکز الاولیاء میں آپ کو یہ سن سنا کر آپ نے کہہ دیا بھائی فلاں جگہ پر مینار پاکستان بنا ہوا ہے، فلاں جگہ پر. وہ اب یہ آپ بولو کبھی مرکز الاولیاء نہیں گیا، لاہور نہیں گیا، ویسے مینار پاکستان کا پتہ بھی بتا دیا کہاں بنا ہوا ہے. تو یہ علم غیب نہیں ہے، وہی کہ آپ کو سنا ہوا ہے، عقل مشہور ہے، معلوم ہے. اس طرح مطلب یہ مدینے آپ میں سے غالباً اکثریت نہیں گئی، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ مدینے میں سبز گنبد ہے، آقا کا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے کہہ دیا کہ خدا کی قسم مدینے میں سبز گنبد ہے، بھلے میں نہیں گیا ہوں مگر سبز گنبد مدینے میں ہی ہے، مکہ شریف میں نہیں ہے. تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، نہیں آپ مطلب سنا ہوا ہے، معلومات ہیں عقل سے آپ نے بتایا. کل سورج نکلے گا تو وہ تو سب کو پتا ہے سورج نکلے، تو سورج یار کبھی نکلا نہیں ہے اللہ کا بندہ. جیسا کہ ابھی میں کہہ دوں کہ کل سورج نکلے گا، دیکھنا دن ہو کر رہے گا، کل میں مر جاؤں اگر راتوں رات تب بھی کل دن نے ہونا ہے. تو یہ پھر دن ہو جائے نہ پھر کوئی الیاس قادری کی کرامت، دنیا سے جاتے جاتے غیب کی خبر دیتے گئے کہ کل دن نکلے گا. تو میرا خیال آپ یہ بولو گے تو لوگ بولیں گے آپ کے پاگل خانے میں آپ کو کوئی بہت بڑی مطلب سیٹ دلوائیں گے کہ آپ کو یعنی اس کو بھی آپ علم غیب کی اگر کرامت میں کھپا دیتے ہو. تو یہ علم غیب نہیں کہلاتا. علم غیب وہی ہے جو حواس خمسہ سے نہ پہچانا جیسے نہ جا سکے اور عقل سے نہ جانا جا سکے. یہ انشاءاللہ تعریف یاد رکھو گے تو بہت سارے مواقع پر آپ کو کام دے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ،
فق
حق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.